اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مگر ایک مختصر وقفے کے بعد۔
مغرب میں آزادی اظہار خیال کے دوہرے معیار، امریکہ میں انتخابات سے قبل دہشت گردانہ کارروائی کی روایت، ہندوستان میں اروند کیجریوال کے انکشافات، بحرین کے مسئلے پر برطانوی پارلیمنٹ کی حکومت پر تنقید۔ مغرب کی اسمارٹ پابندی اور عوام دشمنی،
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مغرب میں ہمیشہ آزادی بیان، اظہار رائے کی آزادی اور صحافتی آزادی جیسے خوشگوار نعرے ہمیشہ ان کا پرچار کیا جاتا ہے، لیکن کیا مغربی حکومتیں اور مغربی حکمران خود بھی ان خوشگوار نعروں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ آئیے ملاحظہ کیجیے اس رپورٹ میں۔
مغربی معاشرے کی اصطلاح میں آزادی بیان میڈیا کی ہر طرح کی الزام تراشی اور ماحول سازی کو جائز قرار دیتی ہے، لیکن جب کسی آزاد اور خود مختار آواز اور موقف کو سننے اور برداشت کرنے کی بات آتی ہے تو پھر تمام عالمی مواصلاتی قوانین کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یورپی یونین کے دباؤ میں یوٹیل سیٹ کی کمپنی نے پیر 15 اکتوبر 2012 سے ہاٹ برڈ سے ایران کے ٹی وی چینلوں کی نشریات روک دیں۔ یوٹیل سیٹ نے ہاٹ برڈ کی نشریاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی آرکیوا پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ فریکوینسی 12,437 سے چینلوں کے سیٹیلائٹ پیکج کو اپنی خدمات فراہم کرنا بند کر دے۔ اس فریکوینسی سے ایران کے متعدد ٹی وی چینل من جملہ پریس ٹی وی، العالم، جامع جم 1 اور 2، سحر 1 اور 2، ایران نیوز نیٹ ورک، قرآن ٹی وی اور الکوثر اپنی نشریات پیش کرتے ہیں۔ ہاٹ برڈ کے اس اقدام سے ایران کے کئی ریڈیو نشریات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ ایران کی نشریات بند کرنے سے قبل العالم اور پریس ٹی وی کی فریکوینسیوں پر پیرازٹ بھیجنے کی حرکت بھی شروع ہوئی تھی۔ اسی طرح گزشتہ جنوری مہینے میں برطانوی ذرائع ابلاغ کے نگراں ادارے آف کام نے برطانیہ میں پریس ٹی وی کا لائسنس منسوخ کر دیا تھا، جس کے بعد اسکائی سیٹلائٹ سے پریس ٹی وی کی نشریات بند کر دی گئی تھیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سلسلے میں اس طرح کی نامعقول کارروائیاں آزادی بیان اور غیر جانبدارانہ اطلاع رسانی کے اصولوں کے سلسلے میں مغرب کے دوغلے پن کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان اصولوں کے سلسلے میں، جن کی بنیاد پر شہریوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ کی ماحول سازی سے متاثر ہوئے بغیر حقیقی اطلاعات تک رسائی حاصل کریں، آج اگر دیکھا جائے تو مغربی ذرائع ابلاغ کی اکثریت دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو مغربی مفادات کے مطابق رائے عامہ کے سامنے پیش کرتی ہے، اور مغربی حکومتوں کی جنگ پسندی کو جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت کے پرکشش ناموں سے متعارف کراتی ہے۔ جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اکثر ذرائع ابلاغ وہ ہیں جنہیں صہیونی حلقے کنٹرول کرتے ہیں، اور صہیونی حکومت کے مفادات کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے آزاد میڈیا کے ساتھ ذرائع ابلاغ عامہ کے شعبے میں تیز رفتار ترقی کی، اور دنیا کے اہم واقعات جیسے اسلامی بیداری کی لہر، یورپی عوام کے احتجاج اور وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک کے تعلق سے مغربی ذرائع ابلاغ کی غلط بیانیوں کا افشا کیا۔ مغربی سیاسی و تشہیراتی حلقوں کو پہلے تو توقع نہیں تھی کہ ایرانی نشریاتی چینل اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب انہوں نے ایسا ہوتے دیکھا تو پھر نشریات میں خلل ڈالنے اور انہیں بند کروانے جیسے غیر منطقی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ تاہم ایران کے ذرائع ابلاغ کا کامیاب تجربہ گواہ ہے کہ دنیا کے عوام مغربی ذرائع ابلاغ کے فریب میں نہیں آئیں گے اور ہمیشہ درست اور غیر جانبدارانہ خبروں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔
جناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ کئی عرصوں سے امریکہ میں جب بھی صدارتی انتخابات ہونے لگتے ہیں سیکیورٹی رسک اور سیکیورٹی معاملات کا بہانہ جو ہے اسے ضرور پیش کیا جاتا ہے، اور حال ہی میں ایسا ہوا ہے کہ ایک بنگلہ دیشی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے بارے میں امریکی پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس کا تعلق القاعدہ سے ہے اور وہ فیڈرل ریزرو کی عمارت میں دھماکہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس شخص کو بم خود ایف بی آئی نے فراہم کیا تھا۔ حقائق کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل شہر نیویارک کی پولیس نے ایک شخص کو بم دھماکے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ قاضی محمد رضوان الاحسان نفیس نامی یہ بنگلہ دیشی شہری القاعدہ کا رکن ہے جو نیویارک کی ایک اہم عمارت کو بم دھماکے سے اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی پولیس نے یہ بھی کہا کہ اس شخص کے پاس سے برآمد ہونے والا بم اصلی نہیں تھا بلکہ ایک فریب کے تحت اس شخص کو مل گیا تھا۔ گزشتہ 10 سال کے دوران 12 ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ کچھ لوگ امریکہ کے اندر بم دھماکہ کرنا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں ناکام بنا دیا۔ حکام تو اسے امریکہ کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی طاقت و توانائی کا نتیجہ مانتے ہیں، لیکن کچھ ناقدین مشکوک افراد اور امریکی خفیہ ایجنسی کے مابین ساز باز کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے کہ دہشت گرد سرحدوں پر قائم سیکیورٹی حصار سے کیسے گزر کر امریکہ میں داخل ہوتے ہیں اور پھر امریکی سرزمین پر بیٹھ کر دہشت گردانہ حملے کا منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس کے ذریعے انجام پانے والے گرفتاری کے متعدد واقعات صرف رائے عامہ کو فریب دینے کی ایک منصوبہ بند کوشش ہے۔ بنگلہ دیشی شہری نفیس کے سلسلے میں صاف ظاہر ہے کہ امریکی پولیس نے اسے نقلی بم دے دیا تھا جسے وہ نیویارک کی ایک اہم عمارت کے سامنے منفجر کر دے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس منصوبے کا مقصد کیا ہے اور اس پورے معاملے کی منصوبہ بندی کرنے والے کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عشرہ قبل سے یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ جب بھی صدارتی انتخابات کا وقت نزدیک آتا ہے اس ملک کے حکام سیکیورٹی خطرات کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ رائے عامہ کی توجہ مالیاتی بحران، بے روزگاری، طبقاتی فاصلے جیسے بنیادی مسائل کی جانب سے ہٹ جائے۔ مثال کے طور پر گزشتہ برسوں میں خاص طور پر سن 2004 اور 2006 کے دوران انتخابات سے قبل اسامہ بن لادن کی ویڈیو کلپ جاری کر دی گئی جس میں وہ 11 ستمبر کے حملوں کا ذکر کر رہا ہوتا تھا۔ اس طرح کے اقدامات سے اقتدار میں موجود پارٹی کو فائدہ پہنچ جاتا تھا۔ ماضی کے ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ نیویارک میں بم دھماکے کی کوشش کا یہ نیا معاملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اقتصادی بحران باراک اوباما کے لیے ایک دلدل بن چکا ہے اور ان کے حریف مٹ رومنی اسی کارڈ کو استعمال کر کے وائٹ ہاؤس کو ڈیموکریٹک پارٹی کے ہاتھ سے جھپٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور ناظرین، اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا، جہاں کرپشن کے خلاف تحریک چلانے والے ممتاز سماجی کارکن اروند کیجریوال نے سیاسی اور حکمران جماعت کے بعض عہدیداروں پر مالی بدعنوانیوں کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان الزامات کا جائزہ لے رہے ہیں ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار شمیم فیضی صاحب۔
دیکھیے، ہمارے ملک میں 90 کی دہائی سے جس معاشی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے وہ دراصل ملک کے قومی اور قدرتی وسائل کی لوٹ پر مبنی ہے، اور اس لوٹ میں ہمارے ملک کے کارپوریٹ سرمایہ دار اور دنیا بھر کے مالیاتی سرمایہ کے مالک شامل ہیں، اور جب وہ لوٹ کرتے ہیں تو اس میں ساجے داری کرتے ہیں حکمراں سیاست دانوں کے ساتھ اور اعلیٰ بیوروکریسی کے ساتھ۔ اس طرح سے اب تک جتنے بھی گھپلے اور گھوٹالے سامنے آئے ہیں ان میں بی جے پی اور کانگریس دونوں کے لوگ شامل ہیں، وہ چاہے ٹو جی اسپیکٹرم کا معاملہ ہو، کوئلے کی لوٹ کا معاملہ ہو، یا پھر اب زمینوں کے گھپلے اور گھوٹالے کا معاملہ ہو۔ اس لیے اس پر ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے کہ ہریانہ میں اگر سونیا گاندھی کے داماد اور اب خود راہل گاندھی پر زمین کے گھپلے کے ذریعے سینکڑوں اور ہزاروں کروڑ روپے کمانے کا الزام لگایا گیا ہے، تو مہاراشٹر میں این سی پی کے رہنما اور بی جے پی کے لیڈر مل کر زمین کا گھپلا کر رہے ہیں۔ ہم لیکن یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ گھپلے اور گھوٹالے چاہے وہ زمین کے ہوں، کوئلے کے ہوں، یا گیس اور پیٹرول کے ہوں، یا ٹو جی اسپیکٹرم جیسے قومی وسائل کے ہوں، یہ سب کے سب معاشی نو آزاد روی کی پالیسیوں کی دین ہے، اور ہمارے ملک کی دونوں بڑی پارٹیاں کانگریس اور بی جے پی بڑی بے شرمی کے ساتھ معاشی نو آزاد روی کا دفاع کرتی ہے، کیونکہ اس پالیسی کے تحت انہیں لوٹ میں ساجے داری کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اگر گڈکری پر الزام لگتا ہے تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ جب بی جے پی کی سرکردگی میں این ڈی اے کی سرکار تھی تو دفاعی معاملوں میں کمیشن کے نام پر صرف 100 روپیہ لیتے ہوئے 1,000-1,00,000 روپیہ لیتے ہوئے اس وقت کے بی جے پی کے صدر رگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ اسی طرح سے پرمود مہاجن کے خلاف بھی کئی الزامات لگے۔ جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں لوٹ میں اور لوٹ کی سازے داری میں مہارت حاصل کر چکی ہے، اس لیے ہمیں اس پر کوئی حیرت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن معاشی نوآزاد روی کا ایک ناگزیر حصہ ہے، اس لیے اصل لڑائی ان معاشی پالیسیوں کے خلاف لڑی جانی چاہیے، جس کی عمل آوری کے کانگریس اور بی جے پی دونوں دعوے دار ہیں۔
اور ناظرین، اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کے دارالعوام کی ایک کمیٹی کی رپورٹ کا۔ برطانیہ کے دارالعوام کی خارجہ امور کی کمیٹی نے حکومت برطانیہ پر الزام لگایا کہ وہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے دوہرے معیار پر عمل کر رہی ہے۔ البتہ یورپ میں دوہرے معیاروں کی بات اور خاص طور پر انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔
برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں ہاؤس آف کامنس کی خارجہ امور کی کمیٹی نے ڈیوڈ کیمرون حکومت پر دنیا کے ممالک میں انسانی حقوق کے سلسلے میں دوہرے معیار اختیار کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ کمیٹی نے یوکرین اور بحرین میں انسانی حقوق کے سلسلے میں برطانوی حکومت کے رویے کا موازنہ کیا ہے۔ برطانوی حکومت نے کہا تھا کہ وہ یوکرین میں سابق وزیر اعظم یولیا ٹیموشنکو کی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہوئے اس ملک میں منعقد ہونے والے یورپین نیشنز کپ کا بائیکاٹ کرے گی، لیکن اس نے بحرین میں ہونے والی فارمولا ون ریس کے بارے میں کوئی موقف اختیار نہیں کیا۔ ریس سے قبل برطانوی وزیر اعظم نے بحرین میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی مذمت سے اجتناب کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ بحرین شام نہیں ہے، اس ملک میں اصلاحات کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ڈیوڈ کیمرون کے اس بیان پر بحرین کے انقلابی حلقوں نے کہا تھا کہ بحرین اور شام کی آبادی کے تناسب کو دیکھا جائے تو بحرین میں سیاسی قیدیوں کی تعداد شام سے زیادہ ہے۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوامی انقلابی تحریک کے آغاز سے اب تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ برطانیہ میں کسی سرکاری ادارے نے بحرین میں عوامی تحریک کے سلسلے میں برطانوی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے۔ آل خلیفہ حکومت برطانیہ کی براہ راست حمایت سے عوامی تحریک کو کچل رہی ہے۔ بحرین کا شاہی خاندان برطانیہ کے شاہی خاندان کے دائمی مہمانوں میں رہا ہے، اور گزشتہ برسوں کے دوران بحرین میں عوام پر شاہی حکومت کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم سے برطانیہ پوری طرح باخبر رہا ہے، لیکن اس نے کبھی کوئی اقدام نہیں کیا۔ مشرق وسطی میں اسلامی بیداری کی لہر پھیلنے کے ساتھ ہی بحرین کے عوام نے بھی اپنے جمہوری مطالبات کے ساتھ شاہی حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا اور حکومت نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے بے رحمانہ کارروائیاں شروع کی، لیکن برطانوی حکومت کی جانب سے بحرین کی شاہی حکومت کی حمایت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہی نہیں، برطانوی حکومت نے مظاہرین کی سرکوبی کے لیے آلِ خلیفہ حکومت کو اسلحہ بھی فراہم کیا۔ برطانوی حکومت نے اپنے ان اقدامات سے ثابت کر دیا کہ بحرین کے عوام کی رائے عامہ کی جانب سے شدید مذمت کے باوجود وہ آلِ خلیفہ حکومت کی حمایت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی حکومت بحرینی حکام کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کرتی ہے۔ بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد آل خلیفہ نے حال ہی میں لندن کا دورہ کیا۔ اس دورے کے بعد ڈیوڈ کیمرون حکومت پر برطانیہ کے سیاسی اور صحافتی حلقوں نے زبردست تنقیدیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلسل بڑھتی تنقیدوں کو دیکھتے ہوئے برطانوی پارلیمنٹ کے خارجہ امور کی کمیٹی نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس سے قبل وہ بحرین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور عوامی تحریک کے کچلے جانے سے بے خبر تھے۔ انہیں برطانیہ میں دوسروں سے زیادہ صورتحال کا اندازہ ہے۔ بحرین کے لیے برطانیہ سے اسلحے کی سپلائی برطانوی پارلیمنٹ کی منظوری سے ہی انجام پاتی ہے، اور بنیادی طور پر برطانوی حکومت اور ہاؤس آف کامنز میں خاص اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حکومت پارلیمنٹ میں اکثریت رکھنے والی جماعت ہی تشکیل دیتی ہے۔ بنابراہ خارجہ امور کی کمیٹی کی تنقید کو رائے عامہ کے سامنے حکومت کی ساکھ بہتر بنانے کی ایک کوشش سمجھا جائے گا۔
اور ناظرین، اب آتے ہیں مغرب کی عوام دشمن اور ایران مخالف پابندیوں کی طرف۔ حالیہ دنوں کے دوران مغربی ذرائع ابلاغ نے ایران کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر دی ہے، اور ساتھ ہی مغربی ملکوں نے ایران کے خلاف پابندیاں مزید شدید کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور لگزمبرگ میں ہونے والے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اس بات کی منظوری دی گئی ہے کہ ایران کے خلاف بعض پابندیاں اور پہلے سے عائد کردہ پابندیوں کو مزید شدید کیا جائے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تازیہ نگار عباس علی سعیدی صاحب۔ آئیے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے عباس علی سعیدی صاحب سے۔ سعیدی صاحب، آپ کو میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عباس علی سعیدی صاحب، ایک عرصے سے ایران پابندیوں کا شکار ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ 30 برس سے ایران پر پابندی عائد ہیں، جب سے ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا ہے اس کے بعد سے مغرب نے کسی نہ کسی بہانے سے ایران کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں، اور اب جو بہانہ بنایا گیا ہے وہ ایران کا جوہری پروگرام ہے، اور اس کو بہانہ بنا کر گزشتہ چند مہینوں سے ایران کے خلاف پابندیوں کا دائرہ مزید شدید کر دیا گیا، اور اب تازہ جو یورپی یونین کا بیان سامنے آیا اس میں کہا گیا کہ ہم اس میں مزید پابندیاں لگائیں گے، اور تیل اور گیس اور حمل و نقل اور ٹرانسپورٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو کمپنیاں ہیں ان کی مزید کمپنیوں کو اس پابندی کے دائرے میں شامل کیا جائے گا۔ نئی بات کیا ہے اس کا پابندیوں کے اندر؟
بله، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همچنین همه بینندگان و شنوندگان۔
میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اسی طرح سے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا ہے، ایران سے، ایران اسلامی جمہوریہ ایران سے مغرب اور امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ اسلامی انقلاب کے آغاز سے ہی واضح رہی ہے، اور اسلامی نظام کے خلاف جنگ شروع کی گئی تاکہ اس نظام کو گرایا جائے، باسی حکومت کے ذریعے اس پر جنگ مسلط کی گئی، جبکہ اس کو ساری دنیا مدد کر رہی تھی اور ہمارے خلاف اسلحے کی پابندی تھی، یہاں تک کہ روز بروز پابندیاں سختر ہوئیں، یہاں تک کہ کلنٹن کا زمانہ آیا اور کلنٹن کے زمانے میں جو ہے وہ پابندیاں مزید سخت ہوئیں، اور آج ایٹمی توانائی کی بات ہوتی ہے، وہ جو ان کے جو اپنے کھوکھلے دعوے جو کرتے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایران ایٹمی اسلحے بنانے کی طرف چلا جائے، یہ وہ چیز ہے کہ جو عملی طور پر ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ درحقیقت جرم واقع ہونے سے پہلے وہ ملت ایران کو سزا دینا چاہ رہے ہیں اور ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور جو پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس کا دباؤ ایرانی قوم پر پڑے گا۔ اگرچہ تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1932 میں جب ایران کی تیل کی صنعت کو قومیایا گیا تو انہوں نے ایران کے تیل پر پابندی لگائی تو ایرانی قوم نے پسپائی اختیار نہیں کی، استقامت کی، مزاحمت کی، یہاں تک کہ اس نے تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لیا۔ آج ایران کی قوم ثابت قدم ہے اپنے نظریات میں، اپنے عقیدے میں اور آئیڈیالوجی میں، اور پرامن ایٹمی توانائی کے حصول میں بھی وہ پرعزم ہے۔ بارہا ہم نے IAEA کے انسپیکٹروں کے سامنے جو ہے وہ اپنے کے لیے دروازے، اپنے تنصبات کے دروازے کھلے رکھے۔ اب آج جو وہ مذاکرات پابندیاں سخت کر رہے ہیں، یہ مذاکرات میں اور اس میں پابندی ہے۔ اگر وہ مذاکرات چاہتے ہیں تو ایران پر دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں، ایران پر پابندیاں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مثبت نتیجہ حاصل کریں تو انہیں چاہیے کہ پابندیاں ختم کر دیں۔ ان پابندیوں میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ مطلب تیل کی جو کمپنیاں جو اور جو تیل کی صنعت سے وابستہ اور تیل اور گیس سے وابستہ جو کمپنیاں ہیں ان کی جو پابندیاں ہیں، بعض اشخاص پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، بعض بینکوں پر جو ہے، تمام بینکوں پر ایران کے پابندی لگائی گئی۔ عالمی لین دین میں، تجارت میں یہ چیزیں ماضی میں بھی رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال ان کا جو اب وہ جو ہیں وہ عوام پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور پابندیاں سخت کر کے عوام پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ جیسے مطلب دوائیں ایران میں نہ آ سکیں، بچوں کے استعمال کے لیے خشک دودھ ایران میں نہ آ سکے، یہ انسانی نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے، انسانی حقوق کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ
ایک بنیادی سوال جو ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ایران کے جوہری پروگرام کو بہانہ بنا کر کے۔ ایران، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ ان کا شک یہ ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کے نزدیک ہے، ایران ایٹمی پروگرام چلا رہا ہے۔ تو پابندیاں جو ہم لگائی جا رہی ہیں یورپی یونین کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق بھی ایران کے جوہری پروگرام سے نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی پابندی ایسی نہیں کہ جس کو کہا جا سکے کہ اس کا تعلق براہ راست ایران کے جوہری پروگرام سے۔ ایران کے مالیاتی سیکٹر پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، بینکاری پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، حمل و نقل پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ایران کے بعض عہدیداروں کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگائی جا رہی ہیں، ان عہدیداروں کی جن کا تعلق جوہری ٹیکنالوجی یا جوہری شعبے سے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ بعض دواؤں پر بھی پابندی ہے اور ایران جو ہے انہوں نے، یورپی ملکوں نے بعض دوائیں، جان بچانے والی دوائیں کہ جو مریضوں کے لیے ضروری ہیں، ان کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا مقصد واقعی ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا ہے یا نہیں، کوئی اور پس پردہ اس کے مقاصد ہیں کہ جس کو وہ آگے لے جا رہے ہیں اس شیلٹر میں اور اس شیڈ کے درمیان؟
ببینید بارز هست، شما
بالکل واضح ہے، انہوں نے جو دعوے کیے ہیں صدام حسین کی حکومت کے خلاف کہ اس کے پاس جو عام تباہی کے اصل ہیں، کیا اس کو وہ ثابت کر سکے؟ ایران کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہے، ان کے جو دعوے، یہ ایک سیاسی بازیگری ہے۔ وہ پابندیاں سخت سے سختر کر رہے ہیں تاکہ عوام کو حکومت سے دور کر دیں یا عوام میں ناراضگی پیدا کریں کہ عوام کے اندر سے جو ہے وہ وابستگی اور تعلق جو حکومت اور عوام کی جانب سے جو حکومت کی حمایت ہو رہی ہے اس کو کم کریں۔ وہ دراصل ایران کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو حکمت عملی ہے، ان کی جو امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے، ہنٹنگٹن کے نظریے میں ہم دیکھتے ہیں، ان کے دیگر دانشوروں کے نظریے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 21ویں صدی میں ہر صورت میں امریکہ کی اجارہ داری اور امریکہ کا تسلط پوری دنیا پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اب دیکھیں کہ نازیزم جو ہے وہ ختم ہوا، سوشلزم ختم ہو گیا، کمیونزم ختم ہو گیا، سے ایک وہ آئیڈیالوجی جو مغربی کے لیے کہ مغرب کی آئیڈیالوجی کے مقابلے میں آ سکتی ہے، ان کے تسلط پسندی کے مقابلے میں مزاحمت دکھا سکتی ہے، وہ اسلامی نقطۂ نگاہ ہے۔ جب ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال گزر جانے کے باوجود اس آئیڈیالوجی کے جو اثرات ہیں علاقائی ملکوں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بہت سے ڈکٹیٹر نظاموں، مغرب سے وابستہ نظاموں کے ختم ہونے کا باعث بنی ہے یہ آئیڈیالوجی اور اسلامی بیداری کا باعث بنی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ امریکہ کی تسلط پسندی کے مقابلے میں ایک چیلنج ہے، جو امریکہ چاہتا ہے کہ اس پوری دنیا میں صرف ایک حاکم ہو اور وہ ریاست متحدہ امریکہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا اصل مقصد ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، وہ جو ایٹمی ہستے توانائی کی بات کرتے ہیں اور دوسری باتیں کر رہے ہیں ان کے جو۔
ایک اور جو بات ابھی حال ہی میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کی بعض کمپنیوں نے جو سیٹلائٹ خدمات فراہم کرتی ہیں، انہوں نے ایران کے بعض سیٹلائٹ ٹی وی چینلوں کو، جس میں ہمارا سحر کا پروگرام بھی شامل ہے، اس کے علاوہ پریس ٹی وی ہے، العالم ہے اور جامع جم کی جو نشریات ہیں جو بین الاقوامی ایران کا ٹیلی ویژن چینل ہے، ان کی نشریات جو ہیں بند کر دی ہیں۔ خود جو یوٹیل سیٹ کمپنی ہے اور آر کیو آر کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں ہم نے یورپی یونین کے کہنے پر لگائی ہیں، جبکہ پچھلے دنوں یورپی یونین کی جو خارجہ امور کی ترجمان ہے کیتھرین ایشٹن، ان کی جو ترجمان ہیں، ان کا بیان آیا تھا کہ یہ پابندیاں ایسی کوئی، یعنی یورپی یونین نے ایسا کوئی قانون منظور نہیں کیا اور یہ پابندیاں خود اس کمپنی نے لگائی ہیں۔ اس ان بیانات کے اس تضاد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا مقاصد ہیں اس کے پس پردہ کہ یعنی مغرب جو آزادی صحافت اور آزادی اظہار کا اتنا پرچار کرتا ہے، حتیٰ کہ پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے خلاف جب پابندی کی بات کی جاتی تو کہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار کا ایک حصہ ہے، تو یہ ایران کے سیٹلائٹ ٹی وی چینلوں پر پابندی لگانا کیا یہ آزادی اظہار کے حصے میں نہیں آتا؟ یہ اس سے باہر کی کوئی چیز ہے؟
بله به درستی اشاره کردید. ببینید
بالکل صحیح طور پر آپ نے اشارہ کیا،
از زمانی که بحث
جس زمانه سے
به کارگیری فضا و تکنولوژی
بحث شروع ہوئی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے اطلاع رسانی کی بات، اسی وقت سے ہم جو دیکھتے ہیں کہ پہلی جو کنونشن بین الاقوامی کنونشن 1944 میں
کنونسیون
شکاگو کنونشن میں اور اس کے بعد 1967 میں اور اس کے بعد مختلف برسوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان میں قانون پاس ہوا کہ خلائی ٹیکنالوجی سے میں مشارکت کے لیے اور تعاون کے لیے قوانین پاس ہوئے اور کنونشن اور معاہدے ہوئے، اور ایران ان تمام معاہدوں میں اور کنونشنوں میں شامل رہا ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک بھی ان کنونشنوں اور ان معاہدوں کے رکن ہیں۔ 1954 میں جو قانون اس سلسلے میں وضع کیا گیا، اس قانون کے تیسری شق میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کو خلا میں حق مالکیت حاصل نہیں ہے کہ وہ خلا سے پر اپنی اجارہ داری قائم کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطلاع رسانی تمام ملکوں اور حکومتوں کے لیے اس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ تمام ملکوں کو یہ حق حاصل ہے اور تمام ملکوں کا حق برابر اس میں برابری سے اطلاع رسانی کے سلسلے میں تسلیم کیا گیا ہے، اور ملکوں میں کسی بھی قسم کے امتیاز اور خلا سے استفادے میں کسی کو بھی برتری حاصل نہیں ہے۔ بنابراین جب ہم ان سمجھوتوں پر، ان کنونشنوں پر، معاہدوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے ایران کے سیٹلائٹ چینلوں پر پابندی لگا کر۔ آپ دیکھیں کہ جو خلائی ٹیکنالوجی سے اطلاع رسانی کے لیے تمام ملکوں کو اس کا حق حاصل ہے اور تمام ملکوں کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے۔ ایک معاہدہ ہے استانبول معاہدے کے نام سے ہے. اس معاہدے میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ملک جو اطلاع رسانی کے لیے سیٹلائٹ سے استفادہ کر رہا ہے وہ دوسرے ملکوں کے افکار کو اپنے ملکوں کی حدود میں نہیں روک سکتا ہے. جو خود اپنے ملک سے اطلاعات اپنی حدود سے باہر بھیجتا ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں کے نشریات کو روک سکے. دوسرے ملکوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح سے جس فلسفے پر وہ اور جس نظریے پر وہ اعتقاد رکھتے ہیں جس پر یقین رکھتے ہیں انہیں دوسرے ملکوں کے نظریات دوسرے ملکوں کی جو اطلاع رسانی کی جو آزادی ہے اس کی خلاف ورزی نہ کریں. یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. بہرحال اس سسٹم کے جو مخالفین ہیں اس خارجہ پالیسی کے جو مخالفین ہیں اس اسٹریٹجی کے جو مخالف ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران ان اپنے نشریات کے ذریعے کیا کم کر رہا تھا؟ بھائی وال اسٹریٹ کی حمایت کر رہا تھا وہ تصاویر کے ساتھ اور مستند طریقے سے وہ نشر کر رہا تھا. اس کو کیوں روکا جائے؟ میں ہم اس کو حقیقتاً ابتدائی ترین انسانی حقوق کے خلاف ورزی.
سعید صاحب پابندیوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, پابندیوں کے دائرہ کار کے بارے میں بات کی کہ کیا حدود ہیں اس کی, کن کن شعبوں پر ایران کے پابندیاں لگائی گئیں, پھر دوسری کے آزادی اظہار کو بھی اس میں زبردستی شامل کرنے کی کوشش کی, ایران کے سیٹلائٹ ٹی وی چینلوں پر پابندی لگائی گئی. ساتھ ہی ہم نے اس بات پر بھی گفتگو کی کہ ان پابندیوں کے اندر جو ہے وہ ان کے اہداف کیا ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں. ایک اور جو بحث اس حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ ان پابندیوں کا صرف اور صرف نقصان ایرانی عوام کو پہنچے گا یا ایران کو پہنچے گا, کیا اس سے یورپ متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ایک بحث ہے. آپ کے خیال میں اس کا کس حد تک امکان ہے؟
یقیناً دیکھیے ہم چونکہ ایک بین الاقوامی نظام میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ جو بین الاقوامی سسٹم ہے اس میں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں, ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. جب روابط دو طرفہ ہوں گے تو یقیناً اس سے وہ بھی ضرر اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ان پابندیوں کا نقصان صرف ایران پر کو پہنچے گا, اگرچہ ایرانی قوم پر دباؤ آئے گا, لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ملت ایران اپنے اصولوں سے پسپائی اختیار نہیں کرے گی. تاریخ شاہد ہے کہ آیا کہ پابندی لگانے والے ممالک محفوظ رہیں گے اس کے نقصانات سے؟ نہیں, وہ بھی نقصان اٹھائیں گے یقیناً. یہ بالکل واضح سی بات ہے. ایران کی توانائی بہت زیادہ ہے, ایران کے پاس بہت ہی سرشار اور مالا مال قدرتی ذخائر ہیں, ایران کے پاس تیل ہے, ان کی صنعت جو ہے وہ منحصر ہے تیل پر. تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی نقصان اٹھائیں گے, وہ سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ایران کی جو چیز.
ہمارے پاس تین منٹ کا وقت ہے سعیدی صاحب, میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ پابندیاں ٹھیک ہے, یقیناً ان پابندیوں کا ملت ایران پر اثر پڑے گا اور یہ پابندیاں یک طرفہ بھی نہیں ہوں گی, اس کا نقصان خود پابندیاں لگانے والے ملکوں کو بھی کسی حد تک ہوگا. ظاہر ہے کہ اگر یورپ کی اقتصادی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے تو اس درمیان ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی معاشی حالت کس حد تک ابتری کا شکار ہے, اور ایران پر پابندیاں لگانے کے نتیجے میں بہت ساری ایسی یورپی کمپنیاں جو ایران کے اندر مختلف سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں ان کو یہاں سے باہر نکلنا پڑے گا اور اس کا نقصان ان کو ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایران کے پاس ان پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل ہے, ایران کیا کر سکتا ہے؟
ایران خدمت مناسبت کے
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ایران جو اقدامات کر سکتا ہے, پہلیا یہ کہ ایران کے روابط مختلف ملکوں سے ہیں. ایران اپنے تیل کے سپلائی کے لیے تیل برآمد کرنے کے لیے ان ملکوں کے جانشین وہ پیدا کر سکتا ہے. اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر جس قوم پر سختیاں پڑتی ہیں اس قوم کی بہت سی توانائیاں اور صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں. جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہو وہ خود بنا سکتی ہے, اپنی پیداوار بڑھا سکتی ہے. وہ قوم جو ہے وہ اپنی وابستگی کو جو ایرانی قوم تیل اور گیس کی برآمدات سے اپنی وابستگی کو ختم کر سکتی ہے. چنانچہ مثبت اقدام.
شکریہ, کیونکہ وقت کم ہے اور پروگرام کا وقت ختم ہونے کا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.